الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جب اللہ تعالیٰ کی طرف عبادت کے لیے بلایا جاتا ہے تو مؤذن اذان میں چار مرتبہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. علماء کرام نے فرمایا کہ چار دفعہ اللہ اکبر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی مخلوقات بنائی ہیں تو ان مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں سے مل کر کے بنایا. جن چار چیزوں کو فور ایلیمنٹس آف نیچر بھی کہا جاتا ہے، آگ، ہوا اور مٹی اور پانی، تو یہ چار اللہ تعالی کی مخلوقات ہیں. اور چار مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان مخلوقات سے مل کر، ان چار عناصر سے مل کر کے جو بھی مخلوق بنی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے بڑے ہیں. اللہ اکبر کا ترجمہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ زیادہ بڑا ہے. اللہ اکبر من کل شیئن، ہر شے سے زیادہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ایک مخلوق آگ ہے. اس آگ کی بڑائی کی مثال بیان کرتے ہوئے ہمارے حضرت ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ رشیا میں سفر کرنے کا موقع ملا، تو وہاں پر کہیں جا رہے تھے ہائی وے کے اوپر، تو دور ایک آگ نظر آئی جو کہ بہت اونچی تھی، کئی فرلانگ اونچا اس کا شعلہ تھا. تو پوچھا کہ یہ اتنی اونچی آگ، اتنی بڑی آگ کیسے؟ تو وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک تیل کا کنواں لوگ کھود رہے تھے، تو کھودنے کے دوران ایک ٹیکنیکل خرابی ہوئی، تو وہ تیل اپنی جگہ سے باہر نکل آیا. پائپ لائن میں جانے کی بجائے وہ کھلی فضا کے اندر زمین سے اتنا تیزی کے ساتھ گش کر کے باہر نکلا، فوارے کی شکل میں باہر نکلا، اور اس کے اندر پھر آگ لگ گئی. اور وہ تیل جو ہے وہ اندر اتنا ذخیرہ ہے، اتنا ذخیرہ ہے زمین میں کہ وہ اندر سے نکلا چلا جا رہا ہے، اور اتنی فل فورس سے نکل رہا ہے کہ وہ بہت اونچا فوارہ بن رہا ہے. اور اب چونکہ اس کے اندر آگ لگ گئی ہے، تو اس وجہ سے وہ تیل تو نظر نہیں آ رہا بلکہ اس کی آگ خالی نظر آ رہی ہے. اور اس آگ کو بجھانے میں سارے ملک کے فائر ایکسٹنگوشرز لگے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کو بجھا نہیں پا رہے. حتیٰ کہ ان لوگوں نے دوسرے ملکوں سے بھی مدد لی کہ کسی کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہو، کوئی ایسا ایکوپمنٹ ہو کہ جس سے اس آگ کو بجھایا جا سکے، لیکن کوئی بھی اب تک اس آگ کو بجھا نہیں پایا ہے. تو آگ کے اندر اتنی طاقت کہ بڑے بڑے سائنسی جو آلات تھے وہ اس کے سامنے بے بس. اس آگ کے اندر اتنی توانائی ہوتی ہے کہ جہاں یہ آگ جلتی ہے تو اس آگ کی وجہ سے جو روشنی پیدا ہوتی ہے، اور اس آگ کی وجہ سے جو گرمی پیدا ہوتی ہے، لائٹ انرجی اور ہیٹ انرجی، اس کی وجہ سے دور دور تک توانائی پیدا کی جاتی ہے، کام کیے جاتے ہیں. سورج جو ہمارے سولر سسٹم کا مرکز ہے، اس سورج کے اندر کیا ہے؟ یہ آگ ہی تو ہے. اور اس آگ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس آگ کی بنا پر اتنے لاکھوں میل دور جو زمین ہے ہماری، اس زمین کے اندر اس سورج کی گرمی سے کیا کیا کام ہوتے ہیں. تو آگ کی یہ طاقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی قدرت اس آگ سے بھی زیادہ بڑی ہے. پھر اس کے بعد پانی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. پانی کی ہیبت کو اگر صحیح معنوں میں دیکھنا ہو تو انسان کبھی سمندر پر جائے، اوشن، سمندر، اس کے کنارے جا کر کے ایسا دل کے اندر ہیبت پیدا ہوتی ہے، اس کی آواز کی وجہ سے، اس کے نظارے کی وجہ سے ایسی ہیبت دل میں پیدا ہوتی ہے کہ دل دہل کے رہ جاتا ہے انسان کا. بڑے بڑے سمندری جو شپ ہوتے ہیں وہ سمندر کے اندر طوفان سے ہر وقت خوف میں رہتے ہیں کہ اگر طوفان آ گیا تو اتنا بڑا لوہے کا بنا ہوا شپ اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں انہوں نے استعمال نہیں کری ہوتی ہیں اس کی حفاظت کے لیے، اس کو سمندر کے اوپر برقرار رکھنے کے لیے، لیکن اگر طوفان آ جاتا ہے تو اس شپ کو بھی ڈوبنے کا خطرہ ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے ہمارے حضرت سے ہم نے سنا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نیوی، جو کہ بلا شبہ دنیا کی سب سے زیادہ مضبوط نیول فورس ہے اور سب سے زیادہ اس کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے، کیا کیا میزائلز، کیا کیا اس کے پاس طیارے اور ایئر کرافٹ کیریئرز اور سب مرینز اور نہ جانے کیا کیا ان کے پاس موجود ہے، لیکن وہ بھی جب اپنے شپس کو سمندر کے اندر سفر کراتے ہیں تو وہ بھی اس طریقے سے کیلکولیٹ کرتے ہیں. وہ چاند والی بات کہ چاند جو ہے وہ کب پورا ہوتا ہے اور کب نیا چاند نکلتا ہے، وہ بھی اس طریقے سے اپنے سفر پلان کرتے ہیں کہ ان کے ان جہازوں کو بھی سمندری طوفانوں کا واسطہ نہ پڑنا، سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ ان کو بھی خوف ہوتا ہے کہ ان کے جہاز بھی ہو سکتا ہے کسی طوفان کا مقابلہ نہ کر سکیں اور ڈوب جائیں. ٹائٹینک کے ساتھ بھی یہی ہوا، بنانے والے نے جو اس کا کیپٹن تھا پہلا، یا بنانے والے نے یہ کلیم کیا تھا کہ اس کو تو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا، اتنا بڑا ہم نے شپ بنا دیا، اتنا سٹرونگ بنایا، اس کو تو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا، کوئی دہریہ قسم کا بندہ تھا. تو اللہ تعالی نے اس کے پہلے ہی سفر کے اندر اس ٹائٹینک کو دو حصوں میں توڑ کر کے سمندر کے اندر غرق کر دیا، پہلے سفر کے اندر. لیکن پانی کی کیا طاقت ہوتی ہے؟ اس طاقت کے سامنے اللہ تعالی کی طاقت اس سے کئی گنا زیادہ بڑی ہے. اللہ تعالی ہی نے پانی کو بنایا ہے، تو اللہ تعالی کی جو مخلوق ہوتی ہے اس مخلوق کی ہمارے اوپر اتنی ہیبت ہوتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے جنگلی شیر کو بنایا، ببر شیر، آپ اس کے پاس جائیں تو دل کے اوپر ایک اس کا روب تاری ہوتا ہے، اس کی آواز ایسی ہوتی ہے کہ دل دہل جائیں، ایسی رور ہوتی ہے اس کی آواز کے اندر، ایسی گرج ہوتی ہے اس کی آواز کے اندر. تو اللہ تعالیٰ جس کی مخلوق کے اندر اتنی ہیبت ہے تو اللہ تعالیٰ خود کتنے بڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا خود کیا مقام ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہیں کہ جس کی مرضی پوری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی پوری ہوتی ہے. حتیٰ کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والا ہو اس کی کیا مجال، لیکن جو اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں، ایمان والے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی ہوتے ہیں، ان میں سے بھی سب سے زیادہ محبوب جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسل ہوتے ہیں، ان کی بھی مرضی اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کبھی نہ بنے تو ان کی بھی مرضی پوری نہیں ہوتی، بلکہ مرضی اللہ تعالیٰ کی پوری ہوتی ہے. اس کے اوپر ہمارے مشائخ بڑی مثالیں دیتے ہیں، تو ان میں سے ایک مثال حضرت نوح علیہ السلام کی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کے گھر والے طوفان نوح سے بچ جائیں، لیکن چونکہ ان کا بیٹا ایمان نہیں لے کر کے آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرما دیا کہ یہ آپ کے گھر والوں میں سے ہے ہی نہیں. نوح علیہ السلام نے پوری کوشش کری اور اپنے بیٹے کو انتہائی پیار کے ساتھ بلایا، یا بنیر کم معنا، اے میرے پیارے بیٹے، بنیا، میرے پیارے بیٹے، ہمارے ساتھ تم اس کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی کہ وہ بچے، تو ہوا کیا وحال بینہم الموجا فکان من المغرقین، کہ ان دونوں کے درمیان، باپ اور بیٹے کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور وہ بیٹا غرق ہو جانے والوں میں سے بن گیا۔ تو نوح علیہ السلام کی مرضی یہ تھی، چاہت یہ تھی کہ ان کا بیٹا اس طوفان سے بچ جائے، لیکن اللہ تعالی کی مرضی نہیں تھی تو وہ نہیں بچ سکا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالی کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی بہت زیادہ چاہت تھی کہ ان کو سپورٹ کرنے والے، ان کی مدد کرنے والے، ہر معاملے میں ان کا ساتھ دینے والے، ان کے محبوب چچا ابو طالب، وہ ایمان لے کر کے آ جائیں۔ لیکن چچا نے اپنی وجوہات کی وجہ سے ایمان لانے سے انکار کر دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ نہیں پڑا، ویسے بڑی مدد کرتے تھے۔ تو آخری وقت میں بھی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھرپور کوشش کری کہ آپ صرف میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں تو میں آپ کی طرف سے پھر شفاعت کروں گا، مجھے کچھ مل جائے گا آپ کی طرف سے شفاعت کرنے کے لیے۔ لیکن چچا نے اس وقت بھی بات نہیں مانی تو ان کا ایسے ہی انتقال ہو گیا اور وہ پھر جہنم کے عذاب سے نہ بچ سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت غم تھا اس بات کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے قرآن کی آیات نازل فرمائی اور ان میں سے ایک یہ فرمائی کہ انہ لا تہدی من احببتا، کہ بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس کو جس کو آپ چاہتے ہوں۔ انہ لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اصول بنائے ہوئے ہیں، جو کرائٹیریا بنائے ہوئے ہیں، ان اصولوں کے اوپر جو پورا اترتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں، اور اگر کوئی اس اصول کے اوپر پورا اترنے سے انکار کر دے تو پھر کسی بندے کے چاہنے کے اوپر اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت تھی کہ چچا ایمان لے آئیں اور جنت میں داخل ہو جائیں، لیکن چاہت اور مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت کی مرضی پوری ہوئی۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے بیٹے کے معاملے میں بھی مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت کی مرضی پوری ہوئی۔ تو مرضی تو اللہ تعالی ہی کی پوری ہونی ہے۔ تو آج بھی ہم جن دنوں سے گزر رہے ہیں، ایام تشریق، جن کے اللہ تعالی نے قسمیں کھائی ہیں سورہ فجر کے اندر، جس کے بارے میں پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی، تو ان ایام کے اندر اللہ تعالیٰ کی اسی بڑائی کو کثرت کے ساتھ بیان کرنے کو پسند کیا گیا۔ صحابہ کرام لیٹے بیٹھے، اٹھتے چلتے پھرتے تکبیر تشریق پڑھتے رہتے تھے۔ مستحب یہ شروع کے 8 دنوں کے اندر بھی ہے، لیکن 9 دن سے پھر یہ واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر اس کے بعد بہت زیادہ تاکید کے ساتھ اس کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھا گیا، تو اس کی بنا پر فقہاء نے اس کے اوپر وجوب کا حکم لگا دیا۔ لیکن مستحب تو یہ سارے دنوں کے اندر ہے۔ تو اس تکبیر تشریق کے اندر ہم کیا بول رہے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، واللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، وللہ الحمد، اور اللہ ہی کے لیے تمام کی تمام تعریفیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا یہ صرف ایک وظیفہ نہیں ہے کہ چلو بھی اتنے سارے وظیفے ہم پہلے بھی پڑھتے تھے، لو ایک اور وظیفہ ہاتھ آ گیا جو ہم ذوالحجہ کے دنوں کے اندر پڑھیں گے، نہیں، مقصد یہ نہیں ہے۔ ثواب تو مل جاتا ہے کچھ اس کو پڑھنے سے بھی خالی، بغیر سوچے سمجھے بھی، لیکن اس کی حقیقت کو ہمیں اپنے دل میں اتارنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی دوسرے کی بڑائی نہیں چل سکتی، اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کسی دوسرے کی بڑائی نہیں چل سکتی۔ بڑائی چلتی ہے، دوسروں کی بڑائی چلتی ہے، لیکن وہ اللہ کی نسبت سے چلتی ہے، اور جہاں اللہ کی نسبت نہ ہو وہ پھر اللہ تعالیٰ کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، جہاں نسبت کے بغیر برائی کی بات ہو رہی ہو۔ تو تو جہاں مقابلہ شروع ہو گیا وہاں پہ پھر بڑائی نہیں چل سکتی، حتیٰ کہ جو اس طریقے سے بڑائی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے بغیر نسبت کے بلکہ مقابلے کے اوپر آ کر کے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فلاح کو حرام کر دیا، اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا. وہ کیسے؟ کہ جنت دو قسم کے لوگوں کے اوپر حرام ہے. پہلا وہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، مشرک کے اوپر جنت حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں فرمائیں گے. فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائے گا. وہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اس کی مغفرت فرما دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر ایکسپلیسٹلی اس بات کو ڈیفائن کر دیا کہ میں شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں کروں گا. تو جب اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کریں گے تو اس کو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی فلاح مل ہی نہیں سکتی. اب مشائخ نے اس کے اوپر ایک عجیب نقطہ لکھا، کیا گہری بات فرمائی کہ شرک کرنے والا کرتا کیا ہے. مشرک وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے اوپر کسی مخلوق کو بڑا بناتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس مخلوق کی مدد کے مستحق ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس مخلوق کی مدد کے بغیر اپنی قدرت نہیں چلا سکتے. یہ مخلوق یہ اللہ تعالیٰ کی پارٹنر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شریک ہے. چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، چاہے وہ کائنات کی کے نظام کو چلانے کے اندر 50% شریک ہو، کوئی کہے 50% شریک ہے، یا کوئی کہے کہ 30% شریک ہے. 70% قدرت اللہ کی ہے اور 30% قدرت جو ہے وہ اس مخلوق کی ہے. یا کہے کہ 5% شریک ہے، جیسے بزنس کے اندر 5% کے اوپر پارٹنرشپ ہوتی ہے، تو جو بڑا پارٹنر ہے اس کے پاس 95% ہے شیئرز، اور جو چھوٹا پارٹنر ہے اس کے پاس 5% شیئرز ہیں. چھوٹا پارٹنر بے شک ہے لیکن پارٹنر ہے یہاں پر. اور پارٹنر جو ہوتا ہے وہ خادم نہیں ہوتا، پارٹنر وہ غلام نہیں ہوتا، پارٹنر پارٹنر ہوتا ہے، شریک ہوتا ہے. کام چلانے کے اندر اس کا 5% حصہ ہے، اور اسی طریقے سے اس کام کے بدلے میں جو ریٹرن آئے گا اس ریٹرن کے اوپر بھی 5% حق جو ہے وہ اس 5% پارٹنر کے پاس ہوگا. اللہ تعالیٰ 5% تو کیا، 1% پارٹنرشپ، 0.0000 کتنے بھی زیرو لگا دیں اور اس کے آخر میں ایک ون لگا دیں، اتنے پرسنٹ پارٹنرشپ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، بلکہ برداشت ہی نہیں کرتے. بچوں کی کلاس کے اندر اس کو ایک مثال سے سمجھایا تھا کہ اگر آپ دودھ کے اندر پانی ملا دیں تو دودھ کی مقدار بڑھ جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ دودھ رہتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ لوگ پی لیتے ہیں، دھوکے میں پی لیتے ہیں، یا یہ کہ اس کے اندر پتہ نہیں کچھ لیکٹوز کم کرنے کے لیے یا اس کی انٹینسٹی یا فیٹ کم کرنے کے لیے اس کو بہرحال لوگ پی لیتے ہیں. تھوڑا زیادہ پانی پلا دیں گے تو وہ اور زیادہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا لیکن پھر بھی وہ استعمال کے قابل رہے گا. ایک قطرہ بھی پانی ملا دیں، ایک قطرہ بھی ملائیں یا گلاسوں کے گلاسوں پانی ملائیں، اس کو پھینکا نہیں جائے گا، استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر اسی دودھ کے اندر زیادہ تو کیا، صرف ایک چھوٹا سا باریک سا قطرہ پیشاب کا ملا دیں، باتھ روم کی نجاست کا ملا دیں، تو اب کوئی عزت دار انسان، پاکیزہ انسان اس دودھ کو منہ میں ڈالنا پسند نہیں کرے گا، کیونکہ وہ پاکیزہ ہے، اچھا ہے. ہاں کوئی اگر اسی چیز کو پینے والا ہے تو اس کے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو ہے ہی گندا نجس، وہ تو پیتا ہی اس قسم کی چیز کو ہے، وہ تو کہے گا اچھا چلو اس کے اندر تو صرف ایک ہی قطرہ ہے، میں تو زیادہ پیتا ہوں، ایک قطرے والی چیز کو بھی پی لوں گا. لیکن پاکیزہ انسان، طہارت کو پسند کرنے والا انسان اس کو قبول نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ تو سبحان ہے، پاکیزہ ہے ہر قسم کے نقص سے. تو شرک جو ہے نا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسا کہ آپ نے دودھ کے اندر ایسی نجاست کو ملا دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتے. تو پہلا شخص کہ جس کی مغفرت کسی صورت میں نہیں ہوگی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فرمان ہے، وہ یہ کہ جو مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے، مخلوق کی بڑائی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے اوپر، اللہ کی نسبت سے نہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑائی بیان کر رہا ہے، چونکہ وہ رسول اللہ ہیں، وہ محبوب خدا ہیں، اس وجہ سے وہ بڑے ہیں. اور یا اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے کیونکہ یہ اللہ کی نسبت سے ان کی بڑائی ہے، یہ اللہ والے ہیں. کعبۃ اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، اس لیے نہیں کہ کتنا خوبصورت لگتا ہے، کتنا اچھا اس کے اوپر صاف ستھرا سا جو ہے وہ غلاف ڈالا گیا ہے، یا کتنے لوگ اس کے گرد چکر کاٹتے ہیں، اس لیے نہیں، بلکہ کعبۃ اللہ کی بڑائی کس لیے بیان کرتا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، تو اللہ کی نسبت سے اس کی بڑائی بیان کرتا ہے. اور ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے اوپر کسی مخلوق کی بڑائی بیان کرنا، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کی پارٹنرشپ کے اندر شریک کرنا، چاہے وہ کسی انسان کو کرے، چاہے کسی بت کو کرے، چاہے کسی فرشتے کو کرے، چاہے کسی جن کو کرے، کسی بھی چیز کو کرے. تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو میں معاف نہیں کروں گا، یہ جنت میں نہیں جا سکتا. اور دوسرا شخص کون ہے کہ جو جنت میں نہیں جا سکتا؟ اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ لا يدخل الجنت، نہیں داخل ہوگا جنت کے اندر، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ جس کے دل کے اندر ایک ذرہ برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو متکبر یہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا. تو مشائخ نے فرمایا کہ متکبر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ متکبر دوسری مخلوق کی بڑائی بیان نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ اپنی بڑائی بیان کر رہا ہوتا ہے. وہ بھی مخلوق ہی ہوتا ہے، لیکن مخلوقات میں سے اپنی بڑائی بیان کر رہا ہوتا ہے، اپنے نفس کی بڑائی بیان کر رہا ہوتا ہے. تو ایسا شخص بھی جنت میں نہیں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی بڑائی نہیں چل سکتی. تو اللہ تعالیٰ نا یہ ہمارے لیے کافی ہے، بندوں کے لیے ان کا پروردگار کافی ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے بندوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس چیز کو ہم اپنے کام بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ چیزیں کہلاتی ہیں اسباب، مینز کہلاتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں، یعنی اسباب کو بنانے والے اور اسباب سے کام لینے والے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی چیز کو سبب بنا کر کے اس سے کام لیتے ہیں. مثال کے طور پر فرشتے، فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے کام کرواتے ہیں. پہاڑ کا فرشتہ، ابھی سیرت کلاس کے اندر بات ہو رہی تھی کہ نبی علیہ السلام طائف سے جب پتھر کھا کر کے باہر نکلے تو جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ پہاڑ کے فرشتوں کو لے کر کے آئے، اور اس نے آ کر کے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ جو قوم جن پہاڑوں کے درمیان بستی ہے، اگر آپ اشارہ کریں تو میں پہاڑوں کو ان کے اوپر گرا دوں، ان کے اوپر پہاڑوں کو ملا دوں، اس طرح سے یہ کہ پہاڑوں کے درمیان یہ کچل کر کے ختم ہو جائیں. لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا اور کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ ان کی اولادوں کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان والے پیدا فرمائیں گے جو کہ دین کی میری مدد کریں گے. تو پہاڑوں کا کام کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے بنائے، بارش کا کام کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بارش کے فرشتے بنائے، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے. تو یہ فرشتے کیا ہیں؟ یہ اسباب ہیں، جن سے کہ اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے بنائے, ان بندوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے کام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جانوروں کے ذریعے سے کام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں سے کام لیتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو اسباب کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اسباب کو استعمال کریں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اسباب کو استعمال کریں. تو اس وجہ سے ابھی پچھلے دنوں سورہ مریم کے اندر جو تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں کلاس کے اندر, تو اس میں مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کو یہ پیغام بھجواتے ہیں کہ آپ اس درخت کے تنے کو ہلائیں. جب مریم علیہ السلام آبادی سے ہٹ کر کے دور نکل گئی تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آ چکا تھا, تو آپ کے اوپر بہت زیادہ غم کی کیفیت تھی, تنہائی بھی تھی, کوئی مدد کرنے والا نہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اس کھجور کے تنے کو ہلائیں. اب کھجور کا تنا, خاص طور پہ جن لوگوں نے مڈل ایسٹ کے اندر رہتے ہیں, سعودی عرب کے اندر, ایون پاکستان کے اندر کھجور کے بہت درخت ہوتے ہیں, تو ہم سب جانتے ہیں کہ کھجور کا تنا کتنا موٹا ہوتا ہے اور زمین کے اندر کتنا مضبوطی کے ساتھ گڑا ہوا ہوتا ہے. ایک عورت, مرد تو چھوڑ دیں, ایک عورت, اور وہ بھی ایسی حالت میں کہ جس کو کہ مرض الموت کہا جاتا ہے. آج کل کے دور میں تو لگتا ہے کہ نہیں, لیکن پرانے زمانے میں جب کوئی عورت حاملہ ہوتی تھی تو اس کو اس طرح سے دیکھا جاتا تھا کہ بھائی یہ تو عین ممکن ہے کہ اس کا انتقال ہو جائے گا بچے کی پیدائش کے وقت. اور اس وقت عورت کی کیا کیفیت ہوتی ہے یہ عورتیں بہت اچھی طریقے سے سمجھتی ہیں. ایک عورت ذات ہے, فزیکلی اللہ تعالیٰ نے کمزور پیدا کیا ہے عمومی طور پر مردوں کے مقابلے میں, اور وہ بھی ایسی تکلیف کی حالت میں, اس کو کہا جا رہا ہے کہ کھجور کے تنے کو آپ ہلائیں. تو کیا وہ ہلا سکتی ہے؟ ہلا تو نہیں سکتی. تو کیوں کہا جا رہا ہے؟ بھئی ہلاؤ, ہلاؤ گی نا تو اوپر سے تمہارے اوپر تر کھجوریں گریں گی, اور ان کھجوروں کو تم کھا کر کے, اور جو ہم نے تمہارے قریب ایک چشمہ زمین سے پیدا کر دیا ہے اس چشمے کا پانی پی کر کے تم اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچاؤ. تو عورت تو نہیں ہلا سکتی, اور وہ بھی ہلانا اتنا کہ اوپر سے کھجوریں گرنی شروع ہو جائیں, ان امیجنیبل. یعنی ایک کوئی پتلا سا بھی درخت ہو نا اور اس کے اوپر چند پھل لگے ہوئے ہوں, تو ان پھلوں کو گرانے کے لیے بھی اس درخت کو اچھا خاصا, آپ کو جیسے کہ لیچی کا درخت ہم نے دیکھا کہ بڑا پتلا سا اس کا تنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر لیچی لگی ہوئی ہوتی ہے, تو ایک بندہ اس میں سے اگر لیچیوں کو گرانا چاہے نا تو اس کو بھی اچھا خاصا ہلانا پڑے گا. اور کھجور کے درخت میں سے کھجوروں کو گرانے کے لیے ذرا تصور کریں, تصور کی آنکھوں سے دیکھیں کتنا زیادہ اس کو ہلانا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دے دیا بی بی مریم علیہ السلام کو, جو کہ پورا کرنا ان کے بس میں نہیں ہے, لیکن حکم دے دیا. بی بی مریم نے اس حکم کے اوپر عمل کیا اور کھجور کے درخت کو پکڑ کر کے ہلانے کی کوشش کری. کوشش انہوں نے کر لی, نتائج اس کے اوپر آ گئے کہ کھجوریں گری ان کے اوپر اور انہوں نے ان کو کھا کر کے پیٹ بھی بھرا, تکلیف کے اندر بھی افاقہ ہوا اور پیدائش کے اندر بھی آسانی ہو گئی. اب اس کے اوپر حکما نے جو ہے وہ آگے سے اپنی حکمت کی باتیں بھی لکھ دی کہ ہاں بھائی اس کو کھانے سے فائدہ ہوتا ہے, ایسے ایسا ہوتا ہے, اس سے ویسا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسباب اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیتے ہیں, لیکن یہ جو اسباب ہوتے ہیں نا یہ اکثر ظاہر کے درجے میں بہت مشکل نظر آتے ہیں انسان کو, لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ حکم دینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ تم ان اسباب کو پورا کر دکھاؤ مجھے. ان اسباب کے اوپر میں نے جیسا حکم دیا ہے تم اس کو کمپلیشن تک لے کر کے جاؤ, نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے, اور وہ کیا, کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے حکم کے اوپر کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ریزلٹس اللہ تعالیٰ نے بندے کے ہاتھ میں رکھے ہی نہیں ہیں. یہ ریزلٹس کی جو ڈیمانڈ ہے نا, یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے, یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو پروڈیوس ریزلٹس. اور بالکل اس طریقے سے جو دنیا کے اندر شیطان کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے نزدیک ریزلٹس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جیسے آج اس پہلے بھی آپ کے سامنے اپنا ذاتی تجربہ بیان کر چکا ہے کہ ہم کمپنی میں سیلز ٹیم کے اندر آخر میں کام کیا کرتے تھے. تو سیلز ٹیم کو وہ سال کے شروع میں ایک کوٹا اسائن کر دیتے ہیں, کبھی 2 ملین, کبھی 4 ملین, کبھی 10 ملین, کبھی 12 ملین, 15 ملین تک تو ہمیں آخر تک انہوں نے اسائن کیا تقریباً. تو وہ کہتے ہیں کہ جی سال بھر میں آپ نے اپنی پروڈکٹ کو اتنا بیچنا ہے کہ آپ کے پاس آپ کی ٹیم جو ہے وہ $15 ملین کا ریونیو اکٹھا کرے. اب جب سیلز ٹیم کو یہ ٹارگٹ اسائن ہو جاتا ہے تو اب سیلز ٹیم والے جو ہیں دن رات ایک کر دیتے ہیں, دن میں بھی کام کسٹمر سائٹ کے اوپر جا رہے ہیں جی, گرمی میں جا رہے ہیں, سردی میں جا رہے ہیں, کسٹمر کی منتیں کر رہے ہیں, کسٹمر کو نہ جانے کس قسم کے, حتیٰ کہ کچھ تو ان کو اپنی جیب سے جو ہے نا وہ برائبز بھی آفر کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کریں گے تو ہم آپ کو فلانی جگہ پر جو ہے نا وہ وزٹ کروائیں گے. ہم نے دیکھا, اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہمیں تو بچا کے رکھا, لیکن ہم نے دیکھا جتنا بڑا پروجیکٹ ہو اس کے حساب سے تو کچھ جو ہے وہ چھوٹے پروجیکٹ کے اوپر بحرین کا سفر ہوتا تھا, اس سے زیادہ بڑے پروجیکٹ کے اوپر دبئی کا سفر ہوتا تھا, اور اس سے زیادہ بڑے پروجیکٹ کے اوپر یورپ کا سفر ہوتا تھا. جتنا بڑا ریونیو اتنا بڑا سفر. تو وہ 2-3 لوگوں کو نا جن کے ہاتھ میں وہ سائننگ اتھارٹی ہوتی ہے تو ان کو پھر وہ اس طریقے کی انگریزی والے سفر نہیں اردو والے سفر کرواتے ہیں. سفر تو یہ خود کر رہے ہوتے ہیں انگریزی والا, لیکن اردو والا سفر جو ہے وہ ان کو کروا رہے ہوتے ہیں. تو سیلز ٹیم والے جو ہیں وہ دن رات ایک کر دیتے ہیں, بیوی بچوں سے ملاقاتیں بھی چھوڑ دیتے ہیں, اور اس طرح کا نا ان کی محنتیں چل رہی ہوتی ہیں, سارا سال کرتے ہیں, اور آخر میں اگر ان کا ٹارگٹ میٹ ہو گیا تب تو ان کو ملتا ہے جی اچیومنٹ ایوارڈ, اور پھر ان کو جو ہے وہ ان کو بھی پھر سفر کرواتے ہیں. سنی جی آپ نے اپنا ٹارگٹ میٹ کر لیا ہے تو ہم آپ کو جو ہے نا وہ اسپین بھیج دیں گے, وہاں پہ آپ ذرا مزے کر کے آئیں, حرام ادھر بھی کر رہے تھے ادھر بھی جا کے حرام کر کے آئیں. اور اگر آپ نے ٹارگٹ میٹ نہیں کیا, اگر آپ کے $12 ملین نہیں بنے بلکہ 11 ملین بن گئے, 10 ملین بن گئے, پورا نہیں ہوا آپ کا, تو پھر جو ان کی کھال کھینچی جاتی تھی سیلز والوں کی, الامان والحفیظ, جو ان کو ذلیل کیا جاتا تھا نا, تو اس کے اندر پھر کمپنی کا جو سی ای او ہوتا تھا وہ یہاں تک ان کو کہتا تھا اگر یہ آگے سے کچھ بتائیں کہ بھئی میں نے تو اتنی محنت کری, میں نے تو یہ بھی کیا, میں نے تو وہ بھی کیا, میں نے تو راتوں کو جو ہے وہ دفتر کے اندر اپنی راتیں گزاری, میں نے تو اتنے کسٹمرز کو اپروچ کیا, اور دیکھ لو میری یہ پوری کی پوری کارکردگی, تو آگے سے سی ای او جواب دیتا تھا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نو وٹ ایفرٹس یو پٹ ان, مجھے تمہاری محنتوں کی تفصیل نہیں چاہیے, مجھے تو ریزلٹس چاہیے, مجھے بتاؤ تم نے اپنا ٹارگٹ میٹ کیا کہ نہیں کیا. ایسے خونخوار قسم کے ہوتے ہیں یہ سیلز والے لوگ, بالکل رحم سے آری, الا ماشاء اللہ جس کے پاس اتنا ہوگا اس کو پرواہ کوئی نہ ہو, جس کو کہ آگے جواب نہ دینا. اصل میں ان کو خود بھی ٹارگٹ ملے ہوئے ہوتے ہیں نا, اصل میں یہ جو اپنے نیچے والوں کو ٹارگٹ دیتے ہیں نا تو یہ خود بھی مجبور ہوتے ہیں, اس لیے کہ ان کو بھی اوپر والوں نے ٹارگٹ دیے ہوئے ہوتے ہیں, اگر یہ نیچے والوں کی کھال نہیں کھینچیں گے تو اوپر والے ان کی کھال کھینچیں گے, اور ان کی اوپر والے کھال کھینچیں گے, اور سب سے اوپر والے جو ہوتے ہیں وہ پھر ان کی تو اللہ تعالیٰ کھال کھینچے گا بعد میں جا کر کے, جہنم میں جا کر کے ان کی کھال کھینچے گی, دنیا میں ان کی کوئی کھال کھینچنے والا بظاہر نظر نہیں آتا. تو یہ تو مخلوق کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مجھے ریزلٹس دکھاؤ, مجھے اپنی محنت نہ دکھاؤ. اللہ رب العزت کی یہ ڈیمانڈ نہیں ہے, اللہ رب العزت صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں بندہ میری مانتا ہے کہ میری نہیں مانتا. کوشش کری اس نے کسی درجے کے اندر بھی کری ہو, اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی صلاحیتوں کا بھی پتا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی مجبوریوں کا بھی پتا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی نیتوں کا بھی پتا ہوتا ہے، سب کچھ پتا ہے اللہ تعالیٰ کو، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو کرنا ہے تو اس کے بعد ہونا کیا ہے. یہ کوئی تھوڑی کہ اللہ تعالیٰ کو فیوچر کا پتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ میری بات مانے گا کہ نہیں مانے گا. اللہ تعالیٰ کو تو اس کا بھی پتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بس جو نظام بنایا ہے اس نظام کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بنا دیے ہیں کہ بھائی ایسا ایسا ہوگا میں جنت میں ڈالوں گا، ایسا ایسا نہیں ہوگا تو میں جہنم میں ڈالوں گا. اور فرشتوں کو دکھانا تھا، بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یہ تو جا کر کے وہاں پہ خون بہائیں گے اور انہوں نے تو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تمہیں نہیں پتا جو مجھے پتا ہے، تو فرشتوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو میرے بندوں نے ان حالات کے اندر بھی نا میری کیسی مان کر کے گزارا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم ضرور دیتے ہیں، لیکن اسباب میں گم ہو جانا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اسباب میں محو ہو جانا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو بھول جانا اسباب میں محو ہو کر کے اللہ کے حکموں کو فراموش کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. بلکہ اسباب کو اللہ تعالیٰ کے اوپر فوقیت دینا شروع کر دینا، اسباب کی اتنی اہمیت بنا لینا کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اہمیت ہی کم ہونا شروع ہو جائے. اسباب میں لگے ہوئے ہیں کہ جی رزق کمانا تو فرض ہے نا، تو اب رزق کمانے کے لیے ظہر کی نماز چونکہ دفتر کے اوقات میں آتی ہے تو بھئی رزق کمانا فرض ہے، ظہر چھوڑ دی. مینجمنٹ کے سامنے پریزنٹیشن کرنی ہے اور وہ عصر کے وقت میں پریزنٹیشن ہے تو عصر چھوڑ دی. کیوں؟ اس لیے کہ رزق کمانا فرض ہے، رزق کمانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے. تو بھائی رزق کمانا وہ بعد الفرائض فرض ہے، جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے فرائض لگائے ان کی زیادہ اہمیت ہے. رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، لیکن رزق پہنچانے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. یہ دفتر، یہ دکان، یہ اسباب ہیں، ان اسباب میں محو ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے جو عبادت کے احکامات ہیں ان کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. تو اسباب کا معاملہ یہی ہے کہ ان کے اندر تاثیر اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے ڈالتے ہیں اور وہ بندے کی اطاعت کے اوپر منحصر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سبب کے اندر مثبت تاثیر ڈال دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی ہوتی ہے تو اس کے اندر منفی تاثیر ڈال دیتے ہیں. تو ان ریالٹی جو ہے نا، اگر ہم قرآن کے ان تمام واقعات کو دل کی گہرائی سے پڑھیں، سمجھیں اور ان چیزوں کو صحیح معنوں میں ان کے اوپر غور کریں نا، تو جو حقیقت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا جو ہے نا، اس کی حیثیت جو ہے وہ ایمان والے کے لیے ایک خانہ پوری کسی حیثیت ہے، خانہ پوری. کہ بھئی آپ نے مثال کے طور پر کوئی پلاٹ خریدنا ہے، پلاٹ خریدنے کے لیے آپ کے پاس پیسے کچھ نہیں ہیں، پلاٹ خریدنے کے لیے آپ کے پاس کوئی بھی وسائل نہیں ہے، لیکن جو پلاٹ کا مالک ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ کو پلاٹ مل جائے، تو وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو تم دلچسپی تو رکھتے ہو نا پلاٹ کے اندر، تم چاہتے ہو نا کہ آپ کو یہ پلاٹ مل جائے، پیسے ویسے تو تمہارے پاس ہے نہیں اور تمہیں تو کوئی، تمہاری حالت دیکھ کر کے نا تمہیں تو کوئی لون بھی نہیں دے گا، قرضہ بھی کوئی نہیں دے گا کیونکہ تمہارے پاس ریٹرن کرنے کی صلاحیت کوئی نہیں ہے. تو تم فکر نہ کرو، تمہاری یہ چاہت دیکھتے ہوئے اور مجھے چونکہ تم سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے، تو اس وجہ سے نا تم صرف یہ کرو کہ پلاٹ خریدنے کے لیے جو ڈاکیومنٹس ہوتی ہیں نا، تم ان ڈاکیومنٹس کو فل کر دو. ٹھیک ہے، تم ڈاکیومنٹس کو فل کر دو اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ سٹیمپ پیپر وغیرہ سب کچھ لگا دو، کر دو سائن وائن کر دو، اور وہ لا کر کے مجھے دے دو تاکہ کم از کم میرے پاس ریکارڈز میں رکھنے کے لیے کچھ ڈاکیومنٹ موجود ہو تمہارا. ان ڈاکیومنٹس کو لے کر کے میں تمہیں پلاٹ بغیر پیسے کے دے دوں گا. بغیر پیسے کے دے دوں گا. تو اب اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو کہا جائے گا کہ یہ جو اونر ہے نا پلاٹ کا, یہ صرف خانہ پوری کروا رہا ہے, یہ پرائس تو لے ہی نہیں رہا, قیمت تو لے ہی نہیں رہا, یہ تو ایک فارمیلٹی پوری کروا رہا ہے کہ ہاں بھائی ایک حجت پوری ہو جائے, بس ایک نام لکھوا دیا جائے بس. اصل میں تو اس کا مقصد ہے دینا. بالکل یہی معاملہ ایمان والے اور اللہ تعالی کا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سے قیمت نہیں لینا چاہتے. دنیا کی نعمتوں کی تو چھوڑ دیں, آخرت کی نعمتوں کی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالی بخوبی جانتے ہیں کہ ان کے اندر یہ سکت ہی نہیں ہے. یہ جنت کی نعمتوں کی کیا مجھے پرائس پے کریں گے, یہ تو دنیا کے اندر چھوٹی سی چھوٹی نعمت کی پرائس پے نہیں کر سکتے. ایک پانی کے پیالے کی قیمت ہم اپنے پروردگار کو ادا نہیں کر سکتے. ساری زندگی محنت کرنے میں لگ جائیں, دن رات ایک کر دیں, آنکھ کان زبان اپنے بدن کے ایک پورے کی ایک جو تھمب امپریشن ہوتا ہے نا, جو کروڑوں اربوں انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا تھمب امپریشن الگ بنایا ہے, کیونکہ ہماری ایک شناخت کا سبب بنتا ہے. ہم اپنے ایک باڈی سیل کی قیمت ادا نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو. پانی کا پیالہ بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہماری اس نقص سے, ہماری اس انکیپیبلٹی سے اللہ تعالیٰ بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں. اللہ کو معلوم ہے یہ پرائز پے کرنے کے اہل ہی نہیں ہے یہ. تو اس وجہ سے یہ ایمان لے کر کے آنا اور اعمال کی کوشش جو ہم کرتے ہیں نا, یہ صرف خانہ پوری کے درجے میں, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہمیں بھی نا اپنے نگاہوں کو اللہ تعالی کے اوپر جمانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا خوبصورت مثالیں ہمیں دی ہیں. ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی کے دن ہے, چند دنوں کے اندر ہم نے انشاءاللہ ان کی سنت کو اپنی زندگی کے اندر اجاگر کرنے کی کوشش کرنی ہے, جاری کرنے کی کوشش کرنی ہے, جو انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو ذبح کرنے کی کوشش کر کے, دیکھیں انہوں نے بھی کون سا ذبح کیا تھا اپنے بیٹے کو, کوشش کری تھی نا اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر عمل کرنے کی, نیت کر لی اور کوشش کری, کر تو نہیں سکے کیونکہ اللہ کی مرضی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ان کو کتنا بڑا انعام دیا. تو ابراہیم خلیل اللہ کی کیا کیفیات تھیں؟ وہ سب سے بڑے تھے اس معاملے کے اندر, تمام اسباب سے ہٹ کر کے صرف مسبب الاسباب کے اوپر نگاہیں جمانے والے. جب نمرود کے لوگوں نے ان کے آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا کہ جی انہوں نے تو ہمارے بتوں کو پاش پاش کر دیا ہے, اور ہمیں یقین ہو چلا ہے کہ یہی وہ نوجوان ہے جس نے کہ ہمارے بتوں کو توڑا ہے, تو کہنے لگے کہ اپنے خداؤں کی مدد کرو, اس کو جو ہے وہ آگ کے سپرد کرو. تو نمرود کے حکم کے اوپر ایک گڑھا کھودا گیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ 80 ہاتھ اس کی لمبائی تھی اور 40 ہاتھ اس کی چوڑائی تھی, اتنا لمبا اتنا چوڑا اور نہ جانے کتنا گہرا تھا. اتنا تو پہلے گڑھا کھودا گیا, پھر اس کے بعد 1 مہینے تک وہ لوگ جنگلوں کے درختوں کی لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لاتے رہے اور اس گھڑے کے اندر بھرتے رہے. کتنی لکڑیاں جمع ہو گئی ہوں گی, پوری قوم لگی ہوئی ہے اس کام کے اندر. پھر اس کے بعد اس کے اندر آگ لگائی گئی, اور وہ آگ اتنی شدید تھی کہ اس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی اڑ کر کے نہیں گزر سکتا تھا. اس کی تپش اتنی زیادہ تھی, اتنی اونچی جاتی تھی کہ اس سے زیادہ ہائٹ کے اوپر کوئی فرشتہ جو ہے وہ فلائی نہیں کر سکتا تھا. تو اتنی بڑی جو آگ لگ گئی, اس کے بعد انہوں نے شیطان کے مشورے کے اوپر ایک منجنیق بنائی, غلیل ٹائپ کی ایک چیز بنائی. اس نے ان کو مینوفیکچرنگ پلان دیا کہ ایسے کر کے تم ایک چیز بناؤ, منجنیق اس کو بعد میں کہا گیا, کیٹاپولٹ. تو اس کے اندر پھر ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا گیا نا, تو ابراہیم علیہ السلام اسباب سے بالکل بالکل منقطع ہو چکے تھے، جس کو ہماری زبان میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ گویا کہ ان کے اوپر اللہ تعالی کی محبت کا ایک حال طاری ہوا ہوا تھا. اکیلے تھے، ان کو ماننے والے یا تو ان کی بیوی تھیں یا ان کا ایک بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام، اور کوئی بھی ان کی بات ماننے والا نہ بنا اس پوری کی پوری قوم کے اندر. تو ان کو پھر اس منجنیق کے اندر ڈال کر کے جب فائر کر دیا گیا، اب وہ ہوا میں ان کا سفر چل رہا ہے، اور یہ ٹائم فریم جو ہے یہ اس دنیا کا ٹائم فریم نہیں، اب ہم روحانی ٹائم فریم کے اندر جا چکے ہیں جس کے اندر جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آگ کی طرف فلائی کر رہے ہیں فل فورس کے اندر، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں اور آ کر کے وہ ان سے پوچھتے ہیں اللہ کا حاجہ، کیا آپ کو میری ضرورت ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نا اس ٹائم فریم کے اندر جس کے اندر روحانی طور پہ صدیاں بھی بیت جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس ٹائم فریم کے اندر بات چیت چل رہی ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کو جواب دیتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے آئیں، اپنی مرضی سے آئیں، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. تو جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیتے ہیں کہ اچھا پھر آپ اللہ سے سوال کریں، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں. اب اللہ سے مانگنا کوئی بری بات تو نہیں ہے، دعا کا تو حکم دیا گیا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ ایک خاص حال میں تھے اس وقت، اس حال کے مطابق جو انہوں نے جواب دیا نا، یہ جواب ایمان والے کے لیے بس کافی ہے. فرماتے ہیں حسبی من سوالی علمہ بحالی، کہ میرا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا نا اس کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میرے اس حال کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، میں کیا اللہ تعالیٰ سے سوال کروں، مجھے سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. علمہ بحالی، اس کا علم میرے اس حال کے بارے میں یہ مجھے اس سوال سے مستغنی کر دیتا ہے، کوئی ضرورت نہیں مجھے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کی. جب ابراہیم علیہ السلام یہ فرماتے ہیں نا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ہو جاؤ ٹھنڈی اور سلامتی والی علی ابراہیم. اس کے اوپر ہمارے مشائخ نے جو تفصیل لکھی ہے اللہ اکبر کبیرہ، یہ فرمایا بردن، اگر بردن کے آگے سلامن نہ کہتے تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی اللہ کے حکم سے کہ ابراہیم علیہ السلام اس ٹھنڈک کی وجہ سے چل بستے، اتنی ٹھنڈی ہو جاتی، کیونکہ برد کا مطلب ہوتا ہے بہت ٹھنڈا. تو آگے فرمایا سلامن، کہ ٹھنڈی بھی ہو جاؤ لیکن سلامتی والی ٹھنڈی. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ گویا کہ فرما رہے ہیں ایئر کنڈیشنڈ والا ماحول بنا دو. ایئر کنڈیشنڈ ماحول کیا ہوتا ہے کہ نہ زیادہ ٹھنڈک، نہ زیادہ سردی، نہ زیادہ گرمی، بالکل کنڈیشنڈ ہوتی ہے انسان کے اپنے ریکوائرمنٹس کے حساب سے، آپ خود سے سیٹ کرتے ہیں اس کو. تو ایئر کنڈیشن والا ماحول بنا دیا. پھر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ علی ابراہیم نہ فرماتے کہ ابراہیم کے اوپر تم ہو جاؤ، تو پھر دنیا کی ساری آگے جو ہے نا وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈی بن جاتی اور سلامتی والی بن جاتی، پھر کوئی آگ جو ہے نا پھر وہ جلانے والی نہ رہتی. تو علی ابراہیم کہہ کر کے اس کو مقید کر دیا کہ جی ابراہیم کے لیے بننا خالی، باقی دنیا کی آگے جو ہے وہ اپنا کام کرتی رہے. تو دنیا کی آگے اپنا کام اس کے بعد بھی کرتی رہی، لیکن ایک اور بھی نقطہ فرمایا کہ جب اللہ نے یہ فرمایا نا بردن، تو بردن کا جو حکم آیا اس حکم کے کو دنیا کی تمام آگوں نے سنا، اور ہر آگ یہ سمجھی کہ کیونکہ نار کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور یہ عام ہے، عمومیت ہے اس کے اندر، اس وجہ سے اس وقت دنیا کے اندر جہاں جہاں آگیں جل رہی تھیں ساری کی ساری بجھ گئیں کہ کیا پتہ میرے رب نے میرے اوپر حکم یہ دیا ہے. اب بعد میں سلامن اور علی ابراہیم تو بعد میں آ رہے ہیں نا، تو اب تو وہ بجھ گئیں، بجھنے کا کام تو ہو چکا، اب جو ہے وہ سلامن تو ٹھیک ہے جی، اب ہم اپنی آگ والی صفت کو بھی برقرار رکھیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلامن نہیں بنیں گے کیونکہ وہ خالی ابراہیم کے لیے آگ کی حکم آ رہا تھا. تو بھائی اللہ پروردگار جو ہے ہمارے, ان کا حکم تو ان کی مخلوقات ایسے سنتی ہیں. تو ہمیں نا اسباب کے سلسلے کے اندر بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالی اسباب کے محتاج نہیں ہے, ہم تو اسباب کو خانہ پوری کے لیے استعمال کرتے ہیں. بھائی سنت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیا, لیکن اس کو سنت کے درجے میں ہی رکھنا ہے, سر پہ سوار نہیں کر لینا. ایک اور بھی پوائنٹ کلاس کے اندر ایک دفعہ بات ہوئی تھی کہ ایک ایمان والے کے لیے اسباب کے اوپر ویسی محنت کرنا تو ممکن بھی نہیں ہے کہ جیسی محنت ایک کافر کر سکتا ہے اسباب کے اوپر. اور اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ جو بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ کو بہت زیادہ اپنا دماغ لگانا ہوتا ہے, بہت محنت کرنی پڑتی ہے, تو اس کے اندر انسان کو بڑی کنسسٹنٹ ایفرٹس کی ضرورت پڑتی ہے. باقاعدہ ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے, برین فنکشننگ ہوتی ہے کہ جس کے اندر اگر خلل آ جائے تو کام خراب ہو جاتا ہے. انسان کے دماغ کو یکسوئی چاہیے ہوتی ہے, جس کے اوپر پچھلے ہفتے بھی بڑی تفصیل سے بات ہوئی تھی. اگر انسان کا دماغ جو ہے وہ منتشر ہو جائے, اس کا تھاٹ پروسیس ڈسٹرب ہو جائے, تو پھر اس کو دوبارہ سے اپنا تھاٹ پروسیس سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. وہ لمبے عرصے تک کام کرتا رہتا ہے کام کے اوپر, تو وہ کچھ اچیو کر سکتا ہے. اب ایک مومن کا کیا حال کہ وہ بیٹھ کر کے جو ہے وہ کسی ہائی ٹیک قسم کی لیبوریٹری کے اندر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام کر رہا ہے. بہت ہی وہ ہمارے کوئی دوست ہیں, دوست کے دوست, نینو پارٹیکل کے اوپر, یہ ایک بڑا مشکل ورڈ مجھے یاد آیا ابھی, نینو پارٹیکل کے اوپر کام کر رہے ہیں جی, اور بھی ہوں گے اس سے زیادہ بھی مشکل, ٹھیک ہے. اس قسم کی چیز کے اوپر وہ ریسرچ کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, اس کے جو ہے وہ اکویشنز بنا رہا ہے, اس کو سالو کر رہا ہے, اور ایک دم سے جی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ, حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. بھائی میں بڑا امپورٹنٹ کام کر رہا ہوں اور میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا, میں تو مسلم امت کو قوت پہنچانے کے لیے کر رہا ہوں, تاکہ مسلمان جو ہیں وہ ان کے پاس ہتھیار آ جائیں اور وہ عزت کے ساتھ جو ہیں وہ غیر مسلموں کا مقابلہ کر سکیں. میں تجھے ایٹمی میزائل کے منصوبے کے اوپر کام کر رہا ہوں, میں تجھے ایٹم بم بنانے کے لیے, تاکہ مسلمانوں کی سرحدیں محفوظ ہو جائیں, کافر ان کے اوپر حملہ نہ کر سکیں. میں تو خالصتاً دین کا کام کر رہا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں. سوری میں نماز نہیں پڑھ سکتا, میری تھاٹ پروسیس ڈسٹرب ہو جائے گا بھائی, میرا کام جو ہے وہ مجھے چھوڑنا پڑے گا بھائی, مجھے جا کے وضو بنانا پڑے گا بھائی, مجھے جا کر کے مرد ہوں, مجھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی پڑے گی, مسجد میں نہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی پڑے گی, کیونکہ جماعت جو ہے وہ واجب ہے. ٹھیک ہے, لیبورٹری چھوڑ کے میں مسجد میں نہیں جاؤں گا, جماعت تو کرنی پڑے گی نا. تو اتنا زیادہ ڈسٹریکشن ہو جائے گی, اتنا زیادہ جو ہے ڈسٹربنس ہو جائے گی, سارا کا سارا کام خراب ہو جائے گا, دشمن غالب آ جائے گا مسلمانوں کے اوپر اتنی دیر میں. تو پلیز ایکسکیوز می فرام ظہر, آئی کین ناٹ پرے ظہر. کسی مسلمان سے یہ جواب ایکسپٹ کر لیا جائے گا, اس کے اوپر سے ظہر کو ساقط کر دیا جائے گا؟ ہرگز 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 نہیں. تم کتنا بھی امپورٹنٹ کام کر رہے ہو, اپنے رسک کے لیے کر رہو, اپنی فیملی کے لیے کر رہو, حتیٰ کہ تم مسلمان امت کے لیے کر رہے ہو, جب نماز کا وقت آئے گا تمہیں اپنے اس کام کو پری ایمپٹ کرنا پڑے گا, درمیان میں چھوڑنا پڑے گا, جاؤ جا کر کے ظہر پڑھو, پھر اس کے بعد واپس آؤ. اچھا ٹھیک ہے جی, ظہر پڑھ لی, تھوڑی دیر کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاح حی علی الفلاح, اور جی اثر کا نماز کا وقت ہو گیا. یار یہ کیا مصیبت ہے, نعوذ باللہ, بات سمجھانے کی خاطر. ابھی تو ظہر پڑھ کر کے آیا ہوں, ابھی تو اللہ کی بندگی کر کے آیا ہوں, پھر اس کے بعد اثر کا وقت ہو گیا. او ہو نہیں بھائی, اثر سے بھی آپ کو ایگزامپل نہیں کہا جا سکتا, پھر کام چھوڑو, اثر جا کر کے پڑھو. اس کے بعد اور بھی کم وقفے کے بعد مغرب کا وقت ہو گیا, مغرب جا کر کے پڑھو بھائی, پھر تھوڑی دیر کے بعد عشاء کا وقت ہو گیا. اچھا میں رات کو کام کرتا رہوں گا, اور رات کو کام کر رہے ہیں, 3:30 بجے جو ہے وہ فجر کا وقت شروع ہو گیا. چلو بھائی پھر چھوڑو سارے کام کو, پھر جا کر کے فجر پڑھ کر کے آؤ. اچھا ان نکاح من سنتی ومن رضی عن سنتی فلیس منی, نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے ہے ہی نہیں. تو بھائی صاحب جو ہیں وہ چونکہ مسلمان تھے امت مسلمہ کے لیے کام کر رہے تھے تو انہوں نے کہا جی نکاح تو کرنا پڑے گا, بیگم صاحبہ بھی لانی پڑیں گی. تو اب انہوں نے ایک بیگم بھی رکھی ہوئی ہیں. تو اب دو تین دن جو ہے وہ پروجیکٹ پہ کام کرنے کے بعد بیگم صاحبہ کو کیا میاں صاحب ہم مر گئے ہیں کیا, کیا ہمارے کوئی حقوق نہیں ہوتے, کیا سارا کا سارا امت مسلمہ کا ٹھیکہ ہم نہیں لے کر کے رکھا ہوا ہے, گھر تشریف لائیے ذرا ہمارے ساتھ بھی کچھ وقت گزاریے, ذرا بچوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں آپ کے اوپر, بیوی کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں, ماں باپ کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں, بہن بھائیوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں, اور فلاں پڑوسیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں, اور تمہاری خالہ نے بھی یہ کام کہا ہوا ہے, کون سا تم, یہ کون سا تم نے دین بنا رکھا ہے. بہت سننے کو ملتا ہے ویسے اس طرح کی چیزیں, یہ کون سا دین بنا رکھا ہے, بہت سننے کو ملتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو بھائی یہ بتائیں کہ یہ ریسرچ سائنٹسٹ جو ہے نا جو کہ مسلمان ہے یہ کیسے ریسرچ کرے گا, یہ کر سکتا ہے اس عیسائی کی طرح, اس یہودی کی طرح, اس کافر کی طرح, اس ہندو کی طرح, کہ جس کو ایگزمپشن ہی ایگزمپشن ہے اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں, نہ حقوق اللہ کا کوئی مسئلہ, حقوق العباد بھی ضرورت ہی کوئی نہیں, بیوی ملتی ہے ملے نہیں ملتی ہے نہ ملے کسی اور طریقے سے اپنا مسئلہ حل کر لیں گے وہ, ان کو کون سی پابندیاں ہیں. تو بھائی اسباب کے پیچھے جس طریقے سے ہم بڑھتے ہیں کہ ہم مسبب الاسباب کو بھلا دیتے ہیں نا, تو یہ ایک دھوکہ ہے. اسباب اختیار کرنا سنت ہے, اسباب کے درجے میں ضروری ہے, لیکن اس کو سر پہ سوار کر لینا اور اس کی وجہ سے فرائض کے اندر کوتاہی کرنا, حقوق میں کوتاہی کرنا, یہ بالکل بھی ہمارا پروردگار ہم سے نہیں چاہتا. ہمارا پروردگار تم میری اطاعت کرو, آئی ول ٹیک کیئر آف دا ریسٹ, یہ دنیا میری ہے تمہاری نہیں ہے, یہ دین بھی میرا ہے تمہارا نہیں ہے, کہ تم نے اس دین کے جو ہے وہ سارے مسئلے حل کرنے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ قادر ہیں, سارے کام کرتے ہیں, اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں شروع دن سے مثالوں کے ذریعے سے, واقعات کے ذریعے سے, ہر طریقے سے ہمیں بات سمجھائی ہے, اور ہمارے مشائخ بھی اسی کے اوپر ہمیں رکھتے ہیں. جب ہم ان کی سرپرستی کے اندر کام کرتے ہیں نا, ان کی نگاہوں میں کام کرتے ہیں, تو پھر وہ ہمیں ان حدود سے باہر نہیں نکلنے دیتے, بلکہ وہ ہمیں روکتے رہتے ہیں, وہ ہمیں یاد دہانی کراتے رہتے ہیں کہ یہ مت کرنا کہ جی امت کی خاطر اسباب میں اتنے زیادہ ماہ ہو جاؤ کہ مسبب الاسباب کو ہی بھول جاؤ. باقی کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیے, سو مچ سو کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن کے اندر ہمیں یہ بھی یاد دلاتے ہیں, واللہ اعلم بأعدائکم, کہ اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ تمہارے دشمنوں کو جانتے ہیں, تم دشمنوں سے حفاظت کی کیا تدبیر کرو گے, کر سکتے ہو جتنا کر لو, تمہیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ تمہارا کون دشمن ہے جو کہ دوستی کی شکل میں تمہارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, کیسے کیسے حاسدین تمہارے پیدا ہوئے ہوئے ہیں, کس کس طریقے سے وہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں, تمہیں اذیت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, تمہارے تو علم کے اندر بھی اتنا سرویلنس سسٹم تم بنا بھی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے نا دشمنوں والا سسٹم بھی اپنے اوپر رکھ لیا, واللہ اعلم بأعدائکم. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا رشتہ جو ہے نا وہ اللہ والوں کے ساتھ, جن کو رجال اللہ کہا جاتا ہے, ان کے ساتھ بھی مضبوط بنا کر کے رکھیں, اور کتاب اللہ قرآن کے ساتھ مضبوط بنا کر کے رکھیں, کیونکہ یہ وہ دو سورسز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں کہ جو کہ ہمیں ان حقیقتوں کی یاد دلاتے رہتے ہیں اور چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں, ہمارے سوچوں کے اوپر, ہماری فکروں کے اوپر پہرے بٹھا کر کے رکھتے ہیں. تو یہ ہیں اسباب اختیار کرنے والے, ہمارے مشائخ اور اللہ کی کتاب کے اندر جو علم موجود ہے اس علم کو اسباب بنا کر کے رکھیں, باقی مسئلہ حل ہو جائے گا, اور اللہ تعالی ہمیں دنیا کی بھی اذیتوں سے اور ذلتوں سے بچا دیں گے, اور آخرت کی ذلتوں اذیتوں سے بھی اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما دیں گے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آج کچھ لوگوں نے روزہ بھی رکھا ہوگا ذوالحجہ کے دنوں کی وجہ سے, تو افطار کر لیں, دعا کر لیں, ہم نماز پڑھ لیتے ہیں.
سبحان ربی العالی وحاب اللہم صلی اللہ علیہ سیدہ محمد وعلا علی سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وئن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ, چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ, آپ سب سے بڑے ہیں. اے اللہ, آپ ہر چیز پر قادر ہیں. اے اللہ, ہم سب سے چھوٹے ہیں. اے اللہ, حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے. اے اللہ, جو بڑا ہوتا ہے, اے اللہ, اس کو ہر چیز سچتی ہے. اے اللہ, ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ جو حسین ہوتا ہے تو حسینوں کو ہر بات سچتی ہے. اے اللہ, آپ اگر ہمیں معاف کر دیں اور اپنی جہنم سے ہمیں بچا لیں, اور اے اللہ اپنی رحمت کے سائے تلے ہمیں جگہ دے دیں, تو اے اللہ آپ کو یہ بات سچتی ہے. اے اللہ, اگر آپ ہمیں معاف نہ کریں تو اے اللہ ہماری نہ کسی اور کی کوئی مجال ہے کہ وہ آپ کے سامنے کوئی سوال کر سکے کہ آپ نے اپنے ان بندوں کو معاف کیوں نہ کیا. اے اللہ, لیکن آپ چونکہ حسین ہیں, اے اللہ آپ چونکہ محبت کرنے والے ہیں, اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں, تو اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما سکتے ہیں. اے اللہ, ہمیں آپ کے سوا اور کون معاف کر سکتا ہے؟ اے اللہ, ہمارے گناہوں کو اور کون معاف کر سکتا ہے؟ اے اللہ, ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو ہماری زندگیوں کے اندر ذلت و رسوائی ہے, اے اللہ, ہماری زندگیوں کے اندر جو بے برکتیاں ہیں, اے اللہ, ان بے برکتیوں کو اور کون دور کر سکتا ہے؟ اے اللہ, آپ کے سوا اور کوئی ہمیں ان برائیوں سے نجات نہیں دلا سکتا. اے اللہ, آپ نے ہمارے اوپر فضل فرمایا کہ ہمیں اپنے ایسے بندوں کے ساتھ کچھ تعلق عطا فرما دیا کہ جنہوں نے آپ کی کچھ بڑائی ہمارے سامنے بیان کری. اے اللہ, ہم نے بھی ان کی دیکھا دیکھی, اے اللہ, کچھ الفاظ ان کی طرف سے نقل کر کے, اے اللہ, آپ کے بندوں کچھ سنانے کی کوشش کری. اے اللہ, ہماری تمام کوششیں بیکار ہیں. اے اللہ, ہماری تمام کوششیں ناقص ہیں. اے اللہ, ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں, کوئی اصلیت نہیں, اے اللہ, سوائے ان کوششوں کے جن کو آپ اپنے فضل اور رحمت سے قبول فرما لیں. اے اللہ, سارا کا سارا معاملہ تو آپ کی رحمت اور فضل کے اوپر ہی جا کر کے رکتا ہے. اے اللہ, ہماری کوششیں تو ویسے بھی کسی قابل نہیں. اے اللہ, ہم تو کسی کو چاہیں کہ وہ برائی سے بچ جائے, اے اللہ, ہم اس کو برائی سے نہیں بچا سکتے. اے اللہ, چاہے وہ ہماری اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو. اے اللہ, ہم کسی کو چاہیں کہ وہ نیکی کے راستے کو اختیار کر لے, اے اللہ, ہم اس کو نیکی کے راستے کے اوپر نہیں ڈال سکتے. اے اللہ, چاہے وہ ہمارے جگر کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. اے اللہ, سارا اختیار آپ کے پاس ہے. اے اللہ, یہ ساری مخلوق آپ کی مخلوق ہے. اے اللہ, جو کچھ آپ نے ہمیں دیا, اے اللہ, وہ تو صرف بطور امانت کے دیا. اے اللہ, ہماری آزمائش کے لیے دیا. اے اللہ, ہم اس آزمائش میں پورا اترنے کے قابل نہیں ہیں. اے اللہ, ہم اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں. اے اللہ, ہم اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرتے ہیں. اے اللہ, ہمارا ہر کام ناقص. اے اللہ, ہماری ہر کوشش ناقص. اے اللہ, ہماری ہر تدبیر ناکام. اے اللہ, ہم دنیا میں بھی ناکام ہو چکے ہیں. اے اللہ, ہمیں اپنی آخرت میں ناکام نہ فرمانا. اے اللہ, ہمارے اوپر رحم فرما دے. اے اللہ, اپنے دشمن اور ہمارے مشترکہ دشمن کے ہمارے طرف بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو, اے اللہ, آپ کی قدرت کے سوا اور کوئی نہیں روک سکتا. اے اللہ, ہم کامل طور پر بے بس ہو چکے ہیں. اے اللہ, اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے, اے اللہ, نصیحتوں کی وجہ سے, اے اللہ, ہم زبانی طور پر اپنی بے بسی کا اقرار بھی کرتے ہیں. اے اللہ, اس بے بسی کے اقرار کو, اے اللہ, ہمارے دلوں میں بھی اتار دیجئے. اے اللہ, اس کی حقیقت کو ہمیں سمجھا دیجئے. اے اللہ, ہمیں عقلی طور پر بھی اس کے اوپر راضی کر دیجئے کہ واقعی ہم بے بس ہیں, واقعی ہم کسی چیز کے قابل نہیں ہیں. اے اللہ, ہم جو بھی اسباب اختیار کرتے ہیں سنت کے درجے میں اگر کرتے ہیں, تو اے اللہ, ان اسباب کے اندر تاثیر ڈالنے والی صرف آپ کی ذات ہے. اے اللہ, کسی نفع والی چیز کے اندر, اے اللہ, اگر آپ چاہیں تو نفع نکال لیں اور وہ ہمیں نقصان پہنچانے والی چیز بن جائے. اے اللہ, کسی نقصان پہنچانے والی چیز کے اندر سے, اے اللہ, اگر آپ نقصان والے اثر کو باہر نکال لیں تو وہ ہمیں
ہمیں نفع دینے والی چیز بن جائے. اے اللہ آپ اسباب سے بالا تر ہیں, اے اللہ آپ اسباب کے تحت نہیں ہیں, اے اللہ اسباب تو آپ کے تحت ہیں. اے اللہ ہمیں آپ کی اطاعت کرنی نہیں آتی, لیکن اے اللہ آپ ہمیں اپنی اطاعت کرنا سکھلا دیجئے. اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ دعا آپ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم آپ سے اسباب سیکھنے کی تمنا کرتے ہیں, اے اللہ اسباب سکھلانے کے اسباب آپ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم نے قرآن سے یہ سیکھا, اپنے مشائخ سے یہ سیکھا کہ جو آپ کی اطاعت کرتا ہے, اے اللہ آپ ہر قسم کے اچھے برے اسباب سے اس کو فائدہ پہنچا دیتے ہیں. اے اللہ ہمیں اپنی اطاعت سکھلا دیجئے, اے اللہ ہمیں اپنی اطاعت کے اوپر قائل کر دیجئے, اے اللہ اطاعت کرنے کے قابل بنا دیجئے. اے اللہ جیسے آپ ہمیں چاہتے ہیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ظاہری اور باطنی طور پر ہمیں سچی اور سچی زندگی عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ نے اپنے قرآن کے اندر سب کچھ کھول کر کے بیان کر دیا, اے اللہ حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا کہ تمہارے دشمنوں کو تو میں زیادہ بہتر جانتا ہوں. اے اللہ ہم تو اپنے دشمنوں سے اپنی حفاظت کرنے کے اوپر قدرت نہیں رکھتے. اے اللہ آپ ہمارے دشمنوں کو اے اللہ دوستوں میں تبدیل فرمانے کی بھی قدرت رکھتے ہیں. اے اللہ آپ ہم اے اللہ ہم اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ ان کے دلوں کو بھی نرم کر دیجیے, ہمارے دلوں کو بھی نرم کر دیجیے. اے اللہ ہمارے شر سے ان کو بچا لیجیے, اے اللہ ان کے شر سے ہمیں بچا دیجئے. اے اللہ ان کو ہدایت کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری غلطیاں یقیناً جو کوئی ہماری اپنی بھی غلطیاں ہوں گی کہ جن کی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے خلاف ہو چکے ہوتے ہیں, اے اللہ ان غلطیوں کی اصلاح بھی آپ ہی فرما سکتے ہیں. اے اللہ ہم تو آپ کے سامنے اپنی تمام غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں, اے اللہ یقیناً ہم بہت برے ہیں, اے اللہ یقیناً ہم بہت ناقص ہیں, اے اللہ بہت کوتاہ ہیں, اے اللہ بہت غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں. اللہ ہم سے زیادہ بدبخت اور کون ہوگا جس کو اگر آپ نے معاف نہ کیا. اے اللہ معاف فرما دیجئے, اے اللہ غلطیوں کو معاف کر دیجئے, اے اللہ سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو اے اللہ ہمارے حق میں, ہمارے تمام اہل و عیال کے حق میں, دوست احباب کے حق میں, اے اللہ ہمارے متوفین کے حق میں, اے اللہ جتنے بھی ہمارے دوست احباب عزیز و اقارب فوت ہو چکے, اے اللہ ان سب کے حق میں اے اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ پوری امت کے حق میں قبول فرما دیجئے. اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام غلطیاں جو اس زمانے کے اندر ہو رہی ہیں, اے اللہ ان تمام غلطیوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں پھر سے عزت رفتہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ دنیا اور آخرت کی سرخ روحی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے, شرور سے, ظاہری ہوں یا باطنی ہوں, جسمانی ہوں یا روحانی ہوں, اے اللہ ہر قسم کے شرور سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ فتنہ دجال سے حفاظت فرما دیجئے, فتنہ جمال سے, مال سے حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ اسباب سے بالاتر ہو کر کے اے اللہ ہم آپ کے اوپر اپنی نگاہوں کو جمانا چاہتے ہیں. اے اللہ آپ نے یقیناً وعدہ بھی کیا ہے, انا عند ظن عبدی بھی, کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. اے اللہ مسئلہ تو ہمارے گمان کا ہے کہ ہمیں آپ کے ساتھ گمان رکھنا آتا ہی نہیں ہے. اے اللہ ہمیں سکھا دیجئے, اے اللہ سکھا دیجئے آپ کے ساتھ کیسے اچھا گمان رکھا جاتا ہے. اے اللہ پھر ہمیں اس بات کے اوپر کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اچھا ہی معاملہ فرمائیں گے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.